بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عقيدة طفيفة شرح كدرس جاريه إمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي رحمة الله عليه فرماته: ونؤمن بالله ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. هم فرشتة اور انبياء عليهم الصلاة والسلام پر اور نازل شدہ کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حق پر تھے. یہ جملہ ہے جو امام صاحب نے بیان فرمایا ہے. جملہ چھوٹا ہے لیکن اس کے اندر بہت خوبصورت معنی چھپے ہوئے ہیں. آئے دیکھتے ہیں اس جملے کا معنی کیا ہے. الشیخ العلامہ صالح ابن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں: یہ ارکان ایمان میں سے ہیں. ان چیزوں کا ذکر جن کا ذکر کیا گیا، الملائکہ فرشتے، والنبیین اور انبیاء علیہ السلام، والکتب اور کتابیں، ان تین چیزوں کا ذکر ہوا ہے. جیسا فرماتے ہیں یہ ارکان ایمان میں سے ہیں، اور فرشتوں کا تعلق عالم غیب سے ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی جانتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اپنے عبادت کے لیے، اپنے احکامات کی تعمیل کرنے کے لیے اپنے مخلوقات میں. انہیں بہت سارے کام سونپے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو وہ کرتے رہتے ہیں. ان میں سے بعض وحی کے موکل ہیں. موکل کا لفظ آپ لوگ اکثر سنتے ہوں گے. اصل لفظ موکل کا جو ہے وہ فرشتوں کے لیے بیان کیا گیا ہے. سلف نے اگر بیان کیا ہے موکل کا لفظ، یا کسی سنی عالم نے، اہل سنی جماعت کے علماء میں سے اگر کسی نے بیان کیا ہے، تو فرشتے کے تعلق سے کیا ہے، جن اور شیطان کے تعلق سے نہیں. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی بعض صورتوں کے موکلات ہیں، یہ بدعقیدگی ہے، فاسد منہج اور فاسد فہم ہے. اصل موکل یعنی کسی کے ذمہ کام لگانا، اسے وکیل بنانا. فرشتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ بہت سارے کام ان کے ذمہ لگائے ہیں. ان میں سے موکل بالوحی، وحی کا موکل کون ہے؟ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام. اسی طریقے سے بارش ہے، پھر روح قبض کرنے کا فرشتہ، پھر سور میں پھونکنے والا فرشتہ، پھر بنی آدم کے اعمال کی حفاظت کرنے والے فرشتے، پہاڑوں کا فرشتہ، ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ ہوتا ہے، حاملہ عورت کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے، چار مہینے پہ پہنچتا ہے تو اس کے لیے خاص فرشتہ مقرر کیا گیا ہے. جیسے کہ سر عبداللہ مسعود کے حدیث میں آیا ہے: ثم یرسل الیہ الملک، پھر اس کی طرف ایک فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے، فیکتب، بس وہ فرشتہ لکھ دیتا ہے کیا چیز، رزقہ و اجلہ عملہ شقی و سعید. اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اس کی موت کا وقت اجل لکھ دیا جاتا ہے، اس کا عمل لکھ دیا جاتا ہے، اور کیا وہ خوش بخت یا بدبخت یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. یہ متفق علیہ حدیث سے بخاری مسلم کی معروف روایت ہے. اور فرشتے اعمال کے لیے موکل کر دیے گئے ہیں. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون. اللہ تعالیٰ کے فرمان کے آگے نہیں بڑھتے اور اللہ کے حکم پر عمل کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ، یہ سورۃ انبیاء نمبر 27 ہے. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ انبیاء نمبر 20 میں: یسبحون اللیل والنہار لا یفترون. رات اور دن اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکیزگی اللہ کا ذکر پاکیزگی بیان کرتے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور وہ تھکتے بھی نہیں ہیں. جیسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عبادت دائمی طریقے سے کرتے رہتے ہیں اور جو بھی کام ان کو سونپا گیا وہ بھی بہترین طریقے سے کرتے رہتے ہیں. فرشتوں کے پر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، فرشتے بنائے، فرشتے پیدا کیے، ان میں سے رسول فرشتے بھی ہیں، پیغام پہنچانے والے فرشتے، جن کے پر ہیں دو دو، تین تین اور چار چار، سورہ فاطر آیت نمبر ایک. اور بعض فرشتوں کا ان سے بھی زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت کے آخر میں یزید فی الخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ خلق میں جو چاہے زیادہ کر دے. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے 600 پر تھے، جیسے کہ آپ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سد الافق، جو آسمان کو ڈھانپ دیا. فرشتوں کی خلقت، فرشتوں کی کیفیت اور ان پروں کی کیفیت اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی نہیں جانتا. اور بشر فرشتوں کو اصل صورت میں دیکھ نہیں سکتے. آپ علیہ وسلم نے دیکھا تھا، آپ علیہ وسلم نبی تھے، آپ علیہ وسلم کے معجزہ تھا. عام لوگ فرشتوں کو صحیح شکل صورت میں نہیں دیکھ سکتے. یہی وجہ ہے کہ جبریل علیہ السلام جب آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے صحابہ کرام کے سامنے، تو پھر ایک انسان کی شکل میں آ کے ملتے تھے، بشر کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو بھی کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صرف دو مرتبہ جبریل علیہ السلام کو اپنی صحیح خلقت میں دیکھا. شیخ صاحب فرماتے ہیں اور نبیین سے مراد جمع نبی ہے، اور نبی اسے کہتے ہیں جس پر وحی کی گئی اور اسے حکم نہیں دیا گیا کہ شریعت کو آگے پہنچائے، اور رسول وہ ہے جسے اس پر وحی نازل کی گئی اور اسے حکم دیا گیا کہ اس وحی کی تبلیغ کرے. یہ تعریف جو ہے بعض علماء یہ تعریف کرتے ہیں، یہ فرق بیان کرتے ہیں نبی اور رسول کا. یہ تعریف بھی یعنی معروف اور مشہور ہے، لیکن اس سے جو بہتر تعریف کی گئی ہے بعض علماء سے وہ یہ ہے کہ نبی وہ ہے جو مومنوں کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور رسول وہ ہے جو مشرکین کے لیے بھیجا جاتا ہے. یعنی جب تک ایمان موجود ہے، شرک کا وجود نہیں ہے، تو پھر پچھلے رسول کی جو دعوت تھی وہی باقی رہتی ہے، اور نبی اس کی تجدید کرتا رہتا ہے، اسی پر قائم رہتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، رسول ہیں اور نبی ہیں، اور پھر انبیاء آئے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام رسول آئے ہیں، بیچ میں انبیاء ہیں سارے تقریباً، سلیمان ہے، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یہ سارے کے سارے. تو جب بھی شرک ہوتا ہے کسی قوم میں، زمین پر کہیں کسی کونے میں بھی، اللہ تعالیٰ رسول بھیج دیتا تھا شرک کے خاتمے کے لیے. اور جب شرک کا خاتمہ ہو جاتا اس جگہ سے، اور نبی اس رسول کی دعوت باقی رہتی، تو نبی اس کی تجدید کرتا رہتا. تو جس پر وحی ہوتی ہے وہ نبی ہے. رسول اور نبی میں فرق کیا ہے؟ ہر رسول نبی تو ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں. قاعدہ یاد ہے، ہو گیا یاد؟ ہر رسول نبی تو ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں. کیوں؟ کیونکہ نبی جو ہے آگے صرف اسی شریعت کو کرتا ہے، تبلیغ نبی بھی کرتا ہے، ورنہ نبی کیا گھر میں سوتا رہتا ہے؟ نبی کرتا ہے کیا؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کیونکہ رسالت نہیں ملی, آگے نہیں پھیلاتا, تو پھر وہ کرتا کیا ہے؟ وحی کیوں سے نازل کی جاتی ہے؟ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام دین کی تبلیغ کر رہا ہوں کمیشن تھا, امر بالمعروف ونہی عن المنکر کمیشن تھا سارے انبیاء اور رسولوں کا. فرق صرف اتنا ہے, میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ نبی پچھلے رسول کی شریعت کو آگے لے کے چلتا ہے اور رسول نئی شریعت لے کے آتا ہے, نئے پیغام نئے حکم لے کے آتا ہے. اس لیے سب سے پہلے رسول کون ہے؟ آدم علیہ السلام کیوں نہیں ہے؟ اور اس کی دلیل کیا جو آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ دلیل نہیں, یہ تو یہ وضاحت میں کر رہا ہوں, دلیل آپ بتائیں گے. سب سے پہلے رسول نوح علیہ الصلاۃ والسلام ہے, دلیل صحیح بخاری میں, شفاعت کی حدیث, بارک اللہ فیک, ہنٹ دینے سے ماشاءاللہ سب سمجھ جاتے ہیں. شفاعت کی معروف اور مشہور حدیث صحیح بخاری میں, اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے وسلم فرماتے ہیں لوگ جائیں گے میدان محشر میں انبیاء علیہ السلام کی طرف اور ان کو گزارش کریں گے شفاعت کی, سفارش کی, تو پھر جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس, پھر جائیں گے نوح علیہ السلام کے پاس, پھر جب نوح علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے تو کیا کہیں گے؟ انت اول رسول اللہ, آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے رسول ہیں, یہ نص ہے, واضح دلیل ہے. تو آدم علیہ السلام کے پاس جب جاتے ہو کیا کہتے ہیں؟ انت اول رسول اللہ کہتے ہیں؟ نہیں, کیونکہ فضیلت میں کیا بیان فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا, یہ فضیلت ہے آپ کی. اور جب فضیلت بیان کی نوح علیہ السلام کی تو کیا فضیلت بیان کی؟ انت اول او رسول اللہ. تو آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے لیکن رسول نہیں تھے, کیونکہ شرک کا وجود ہی نہیں تھا. جب بھی شرک کا وجود ہوا سب سے پہلے آغاز, شرک کا آغاز کہاں سے ہوا؟ نوح علیہ السلام کے قوم. سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں 10 صدیوں آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام, 10 صدیوں میں شرک کا وجود ہی نہیں تھا. سب سے پہلے شرک قوم نوح میں ہوا, اور اس کا شرک کا آغاز کیسے ہوا؟ اولیاء کی محبت میں غلو کرنے سے ہوا. ہد ود سواع یغوث یعوق نصر, یہ کون ہے, کس کے نام ہے؟ ہیں تو ظاہراً بت سارے, حقیقتاً سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح اولیاء تھے. جب مر گئے تو پھر ان کی قبروں پر شیطان وسوسہ کہہ کے پتھر نصب کر دو, پھر پتھروں کو عبادت گاہوں میں لے جایا گیا, پھر تراشا گیا, پھر ان پتھروں کی عبادت کی گئی جب علم جاتا رہا. صحیح بخاری کی روایت ہے, سید عبداللہ بن عباس کا فرمان ہے سورۃ نوح آیت نمبر 23 کی تفسیر میں صحیح بخاری میں. تو یہ فرق ہے نبی اور رسول کے بیچ میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, صاحب فضل حفظہ اللہ فرماتے ہیں, ویجب الایمان بجمیع الانبیاء والمرسلین, اور ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ ایمان لائے سب انبیاء اور مرسلین پر علیہ الصلاۃ والسلام پر. اور جو بعض پہ ایمان لے کے آتا اور بعض پہ نہیں لے کے آتا تو وہ کافر ہے, سب پر کافر, یعنی سب کا اس نے انکار کیا. جو ایک نبی کا انکار کر دیتا کہ نبی نہیں ہے, کوئی ایک اسے سارے انبیاء کا انکار کیا, اور ایسے شخص دار اسلام سے خارج ہے, کافر ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے میں مانتا ہوں کہ نوح علیہ السلام نبی ہے, ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں, موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں, محمد بن نوح, عیسیٰ نبی نہیں ہے, نعوذ باللہ, جیسے یہودی کہتے ہیں. کوئی شخص اگر کہتا ہے, مسلمان کلمہ پڑھنے اگر کہتا ہے سب انبیاء ہیں لیکن عیسیٰ نبی نہیں ہے, مسلمان ہے, کلمہ بھی پڑھتا ہے, نماز بھی پڑھتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, حج بھی وہ کر چکا ہے, مسلمان ہے, ایک نبی کو جھٹلانے والا, ایک نبی کا انکار کرنے والا, گویا کہ اس نے سب انبیاء کا انکار کیا, وہ شخص کافر ہے. ایک غلط فہمی, بعض لوگ کہتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کلمہ گو مشرک ہو جاتا ہے, کلمہ گو مشرک ہوتا ہے کہ نہیں, ہو سکتا ہے کہ نہیں, کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے, یعنی کہ ہو جاتا ہے کہ ضرور ہلکا پھلکا ہو جائے, لیکن امکان ہے کہ نہیں کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے. اور پھر جب دلائل بیان کی تو بعض لوگوں نے کہا, ایک آیت اور ایک حدیث پیش کی. آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کون مومن ہے اور کون کافر, یہ تو فیصلہ اللہ تعالیٰ کے, تم لوگ کیسے کہتے ہو کسی کو کہ یہ شخص کافر ہو گیا, گویا کہ ایمان اور کفر کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, تم لوگ کیوں کر دیتے, تم لوگ کون ہو؟ جسے کلمہ پڑھا بس خلاص مسلمان ہو گیا. اور حدیث یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے تو دونوں میں سے ایک کافر ضرور ہے. کیا جواب ہے اس کا؟ کوئی جانتا ہے؟ یاد رکھیں تکفیر بغیر ضوابط شرعیہ کے کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. اور اگر کوئی شخص کسی معصوم شخص کی تکفیر کرتا ہے, غلط تکفیر کرتا ہے, جو جس کا قول یا فعل کفر تک نہ جاتا ہو, اس نے غلط فتویٰ دے کر اس پر کفر کا فتویٰ لگایا, تو ایسا شخص کتاب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دونوں میں سے ایک کافر ہے. ٹھیک ہے, واضح ہوا؟ لیکن کیا اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کسی کی تکفیر ہی نہ کرو تم میں سے ایک پھر کافر ہو جائے گا؟ تو دونوں کافر کیوں نہیں ہوئے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کافر ہو جاتے ہیں بات ہی ختم تھی کہ تکفیر کرنی کسی صورت میں. تو دونوں میں سے ایک کافر ہوگا کہ کیا معنی ہے؟ اگر واقعی اس نے کفر کیا ہے اور تمہارا فتویٰ درست ہے تو وہ کافر ہے, اگر تمہارا فتویٰ غلط ہے اور وہ ٹھیک ہے تو پھر تم کافر ہو. تو اس سے ثبوت ملتا ہے کہ نہیں کہ کلمہ گو بھی کافر ہو سکتا ہے, کلمہ گو بھی مشرک ہو سکتا ہے. نہیں, حدیث کیا لفظ ہیں؟ جو اپنے بھائی سے یعنی مسلمان بھائی سے کہے, یعنی کہ یہودی کو کہہ رہا تم کافر ہو, یہودی تو ہے ہی کافر. بھائی کا لفظ ہے, مسلمان بھائی کو جو کافر کہے دونوں میں سے ایک کافر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ واقعی کسی کو شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کون مومن ہے کون کافر ہے. لیکن اللہ نے یہ فرمایا کہ نہیں, قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. یہ کس نے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. کس کے تعلق سے؟ جنگ تبوک میں جن منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے تعلق سے بد کلامی بد زبانی کی, کچھ گالیاں دی, شام میں گستاخی کی, اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا, قد کفرتم بعد ایمانکم. واضح ہے کہ ایمان کے بعد کفر کا امکان ہے کہ نہیں؟ اور پھر یہ راستہ کس نے ہمیں دکھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر مجھے یہ بتائیں, فقہا کی کتابوں میں جتنے بھی فقہا کسی مسئلہ کے مذہب کی کتاب اٹھا لیں, فقہ میں ایک خاص باب ہے, باب المرتدین, مرتد لوگوں کا بیان یا مرتد لوگوں سے تعلق سے مسائل کا بیان. مرتد کون ہوتا ہے؟ جو اسلام کے مسلمان ہونے کے بعد کافر ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی مرتد ہو ہی نہیں سکتا تو پھر یہ فقہ میں یوں صفحے کالے کر لیا علماء نے سارے. مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد دار اسلام سے خارج ہو سکتا ہے, اور اسے کہتے ہیں نواقض الاسلام, جو قول اور فعل یا اعتقاد ایسا ہو جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی توہین ہو, یا قرآن مجید کی, یا اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی, یا شرک ہو, بدع مکفرہ ہو, جیسے کہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے یہ کفر عقیدہ ہے, جادو کرنا, دین اسلام سے اعراض کرنا, یا یہودیوں یا کافروں کو کافر نہ کہنا, یہ سارے کے سارے نواقض اسلام ہیں, نواقض اسلام میں سے ہیں. وہ ایک ان سے زیادہ ہیں نواقض اسلام, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. لیکن حق کو سمجھنا اور حق کو قبول کرنے ہی فضیلت ہے. بہرحال واپس آتے ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں جو صالح فضل حفظ اللہ جو بعض انبیاء پر ایمان تو لے کے آتا ہے لیکن بعض پر نہیں لے کے آتا, گویا کہ اس نے سب پر ایمان نہیں لایا, نہیں لے کے آئے, اور ایسے شخص جو ہے وہ کافر ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا نفرق بین احد من رسوله, ہم نہیں تفرقہ کرتے اللہ تعالیٰ کے رسولوں آپس میں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں والکتب المنزلۃ علی المرسلین ونشهد انہم کانوا الحق المبین, کتاب کے تعلق سے, کتابوں کے تعلق سے شیخ صالح فضل حفظہ اللہ فرماتے ہیں ومن اصول الایمان و ارکانہ, ایمان کے اصول اور ارکان میں سے اللہ تعالیٰ کتابوں پر ایمان, جن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اپنے رسولوں پر ہدایت کے لیے, خلق کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب نازل فرمائی اپنے رسولوں پر, اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, وحی اور شریعت ہے. اور رسول پر اس لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تاکہ لوگوں تک اس پیغام کو جا کے پہنچائے، اپنی قوموں تک، اپنی امتوں تک، جن میں اوامر اور نواہی ہیں اور جن میں اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے. بعض کا نام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے جیسے کہ قرآن مجید، اور بعض کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے اور نام بیان فرمایا ہے، اور بعض کا اللہ تعالیٰ نے نام نہیں بیان فرمایا. اور ہم سب کتابوں پر ایمان لے کے آتے ہیں، چاہے جن کا نام ہمیں معلوم ہے یا معلوم نہیں ہے. تورات اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، انجیل اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، زبور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا، سورۃ النساء نمبر 163 میں. صحف ابراہیم علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے، اور ہم ان سب پر ایمان لے کے آتے ہیں، اور انہی کتابوں میں، اللہ تعالیٰ کی وحی میں ہی لوگوں کی مصلحت اور ہدایت جڑی ہوئی ہے اور اقامت حجت موجود ہے. جو بعض کتابوں پر ایمان لے کے آتا ہے اور بعض کو جھٹلا دیتا ہے، گویا کہ اس نے سارے کتابوں کو جھٹلایا ہے، یعنی ایسا شخص کافر ہے، کیونکہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے ہیں. جو بعض پر ایمان لے کے آتا، بعض پر نہیں لے کے آتا، ان کتابوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. سورہ بقرہ نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم لوگ بعض کتابوں پر ایمان لے کے آتے اور بعض پر ایمان نہیں لے کے آتے، کفر کا راستہ اختیار کرتے ہو؟ ایسے لوگوں کی جو ایسا عمل کرتے ہیں، ان کی جزا دنیا میں، حیات الدنیا، زندگی میں، دنیا میں ہی بہت ذلت اور رسوائی ہے. جیسا فرماتے ہیں، اور ایک ہی کتاب پر ایمان کا معنی یہ ہے کہ ساری کتاب پر ایمان ہے، یعنی بعض آیات پر ایمان ہے اور بعض پہ نہیں ہے، پوری کتاب پر ایمان ہے اور پوری کتاب پر عمل کیا جاتا ہے. یہ نہیں کہ جو ہماری خواہش نفس کے مطابق ہم لے لیں، جو ہماری خواہش نفس کے مطابق اسے ہم چھوڑ دیں. جس نے بھی کسی کتاب کا انکار کیا، کتابوں میں سے یا بعض کتابوں کا، یا ایک کتاب میں سے بعض لفظوں کا، بعض کلمات کا، تو وہ کافر ہے. سبحان اللہ. جیسا فرماتے فہو کافر باللہ عز و جل، ایسا شخص کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے. امام ابن ابی الحنفی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کے تعلق سے بڑی پیاری باتیں فرماتے ہیں، لیکن میرا خیال وقت ابھی نہیں بچا، طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں ہے. میں بڑی علمی باتیں، پیاری باتیں، میں بس جلدی نہیں گزرنا چاہتا، اگلے درس میں انشاءاللہ، کیونکہ انہوں نے یہاں پر بڑی پیاری بات فرمائی. ایک تو اصول السلف بیان فرمائے اہل سنت جماعت کے، جو اصول ہیں عقیدے کے چند، اور پھر فلاسفہ کے اصول کیا ہیں، معتزلہ کے کیا اصول تھے، روافض کے کیا اصول تھے، اور کیسے ٹکراتے ان اصولوں سے، اور ان کی یعنی انحراف کی وجہ کیا تھی. تو اگلے درس میرا خیال ہم بیان کریں گے تسلی سے، ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.